بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. شرح أسماء الله الحسنى کے درس جاری ہے. آج کے نشست میں اللہ تعالیٰ کے تین پیارے نام العزیز، الجبار اور المتکبر کی شرح کرتے ہیں. ان تینوں ناموں کی دلیل ارشاد باری تعالی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان اللہ عما يشركون. سورة الحشر آیت نمبر 23. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وہ اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بادشاہ ہے، هو الملک القدوس السلام، وہ ملک ہے، بادشاہ ہے، وہ قدوس ہے، پاک ہے، سلام ہے، سلامتی والا، المؤمن امن دینے والا، المہیمن نگہبان اور محافظ، العزیز الجبار المتکبر. آج کے درس میں جانیں گے ان تینوں ناموں کے کیا معنی ہے، اور آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ پاک ہے اس شرک سے جو یہ کرتے ہیں. اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بعض پیارے نام بیان فرمائے ہیں، اور ان ناموں میں سے یہ تین نام جو آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے، العزیز، الجبار اور المتکبر، ایک ساتھ بیان فرمایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی ہے قرآن مجید میں کہ اللہ تعالیٰ عزیز ہے، جبار ہے اور متکبر ہے. اور سبحان اللہ عما یشرکون سے اس عظیم آیت کا خاتمہ کیا ہے، تاکہ قرآن مجید پڑھنے والا اور سننے والا ذرا غور و فکر کرے کہ کیا اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو معبود بنایا گیا وہ بھی عزیز الجبار و متکبر تھے، یا وہ کیا کبھی عزیز الجبار و متکبر ہو سکتے ہیں؟ جتنے بھی اللہ تعالیٰ کے نام اللہ نے بیان فرمائے ہیں، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ تعالیٰ غور فکر کی دعوت دے رہا ہے. ذرا غور فکر تو کرو، وہ ملک ہے، قدوس ہے، سلام ہے، مؤمن ہے، مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، متکبر ہے، جن کو تم لوگ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہو، کیا ان چیزوں میں بھی یہ صفات ممکن ہے؟ دوسرے لفظوں میں، لوگوں نے درند اور پرند اور درختوں کی اور چاند اور سورج کی عبادت کی. سورج ایک عظیم مخلوق ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن کیا سورج عزیز، جبار، متکبر ہے؟ ملک، قدوس، سلام، مؤمن، مہیمن ہے؟ سوال نہیں پیدا ہوتا. اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوقات میں سے اور فضیلت والی مخلوقات میں سے ہیں فرشتے، اور فرشتوں میں سے سب سے افضل مخلوق ہیں، سب سے افضل فرشتہ ہیں جبریل علیہ الصلاۃ والسلام، شدید القوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی طاقت والا ہے. کیا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عزیز، جبار، متکبر ہیں؟ ابھی ہم نے معنی نہیں جانا, لیکن ان الفاظوں کی ذرا دل پہ تاثیر تو دیکھیں آپ. معنی جانیں گے پھر یہ سوال کریں گے نا. ابھی العزیز الجبار المتکبر الفاظ کیسے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہیں جو سیدھا دل پہ جا کے لگتے ہیں, یعنی صرف کانوں سے نہیں سنتے ہیں بلکہ دل میں جا کے اتر جاتے ہیں. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وہ الفاظ ہیں جو دل میں اترتے ہیں. کیا جبریل علیہ الصلاۃ والسلام عزیز جبار متکبر ہے؟ آسمان کے افضل ترین مخلوق اور عظیم طاقت والا ہے, عزت والا فرشتہ ہے, غلبے والا فرشتہ ہے. لیکن کیا یہ العزیز الجبار المتکبر کوئی امکان ہے؟ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام پوری کائنات اور مخلوقات میں سے سب سے افضل ہیں, اور سب سے افضل سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عزیز جبار متکبر ہیں؟ انبیاء کے بعد اولیاء کا درجہ ہوتا ہے, اور اولیاءوں کے سردار ہیں صحابہ کرم اللہ عنہم اجمعین, اور صحابہ میں سے سب سے افضل صحابی ہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ. کیا ابوبکر صدیق عزیز جبار متکبر ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں ان تین ناموں کا معنی کیا ہے. سب سے پہلے یہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ کا نام العزیز قرآن مجید میں تقریباً 100 جگہ پر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے, 100 مختلف جگہوں پر. اللہ تعالیٰ کا نام الجبار اور المتکبر صرف ایک جگہ پر بیان ہوا ہے, اور وہ ہے یہ آیت کریمہ. بس عزیز کا ترجمہ ہے عزت والا, اور عزت کے اندر تین بڑے معنی موجود ہیں. عزیز کا ترجمہ ہے عزت والا, اور عزیز کے لفظ میں تین معنی موجود ہیں. پہلا معنی ہے عزت القوة, طاقت اور غلبے کی عزت. تو القوی اور الغالب جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں وہ العزیز میں شامل ہیں, طاقت, طاقتور اور غلبے والا. القوی اور الغالب نام بتا چکا, پہلے بیان کر چکا ہوں میں. اور اللہ تعالیٰ کی جو یہ صفت ہے العزیز, جس میں یہ معنی پایا جاتا ہے طاقت اور غلبے کا, یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے. مخلوق بھی طاقتور ہے, غالب ہے, لیکن مخلوق کی طاقت اور مخلوق کا غلبہ جو ہے, طاقت سے پہلے ضعف اور کمزوری تھی, اور غالب ہونے سے پہلے مخلوق مغلوب تھا. اس لیے مطلقاً یہ صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی ہوئی, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے خاص ہے, اور اللہ تعالیٰ ہی اس صفت کا مالک ہے. اس صفت سے مستحق متصف ہونے کا مستحق جو صرف و صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيز, سورة الحج آیت نمبر 74 میں, 74 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کی قدر جیسا کہ کرنی چاہیے تھی, اللہ تعالیٰ کی قدر کا حق نہیں کیا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی قدر کرنے کا حق تھا. بے شک اللہ تعالیٰ قوی ہے, عزیز ہے. یہ عزت طاقت والی عزت ہے, غلبے والی عزت ہے. تو پہلا معنی ہے عزیز کا عزت والا, یعنی طاقت والا, غلبے والا. دوسرا معنی ہے عزیز یعنی غنی اور بے پرواہی کی عزت, غنا اور بے پرواہی کی عزت. اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے, مطلب کسی کی پرواہ نہیں ہے, غنی ہے وہ, اور پوری کائنات فقیر ہے, اور پوری کائنات میں زمین و آسمان, درند اور پرند, یہ چاند اور سورج اور ستارے, انبیاء, فرشتے, اولیاء, سارے شامل ہیں. جب مخلوق ہیں تو فقیر ہیں, مسکین ہیں, محتاج ہیں, اور اللہ تعالیٰ غنی ہے, اور غنی کا معنی ہے بے پرواہ ہے. اور اس عزیز کے معنی میں غنی کے ساتھ سمدیت کے معنی بھی ہے, سمدیت, الصمد, ہم پڑھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام الصمد. الصمد کون ہے؟ الصمد وہ ذات ہے جس کی ساری کائنات محتاج ہے, اور وہ کسی کا محتاج بھی نہیں ہے. صمد اسے کہتے ہیں. پوری کائنات اکٹھی ہو جائے, پوری کائنات جب سے اللہ تعالی نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے آخری مخلوق تک ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. یہ ساری کائنات ایک جگہ پر اکٹھی ہو جائے پر اللہ تعالیٰ کوئی نقصان پہنچانا چاہے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا, کیونکہ وہ غنی ہے, وہ صمد ہے, وہ عزیز ہے. تو عزت کا معنی, عزیز کا معنی غنی, بے پرواہ, اور صمد جو کسی کا محتاج نہیں بلکہ ساری کائنات اسی کی محتاج ہے. سورۃ سبع آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, قل ارونی الذین الحقتم به شرکاء کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ دی, ذرا مجھے دکھائیں تو صحیح ان شرکاء کو, ان شریکوں کو جن کو تم لوگوں نے اللہ تعالیٰ کا, اللہ تعالیٰ کے برابر کر دیا, اللہ تعالیٰ کا شریک کیا. کلا, ہرگز نہیں, قیامت کے دن کوئی جرت نہیں کر سکتا. مشرکین اپنے معبودات سے الگ ہو جائیں گے, اور جن کی عبادت کی گئی وہ بری ہو جائیں گے. ہم ان سے بری ہیں, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو. ان سے پوچھو ہم نے کب کہا, کہاں پہ کہا. سارے کے سارے معبودات بری ہو جائیں گے. ذرا دکھاؤ تو صحیح, تمہارے شریک ہے کہاں, ذرا میرے سامنے تو لاؤ. کلا, ہرگز نہیں, ناممکن ہے, کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا, نہ معبود جس کی عبادت کی گئی, اور نہ وہ مشرک جس نے شرک کیا ہے, جس نے اس معبود کی عبادت کی ہے. اللہ تعالیٰ خود جواب دیتے, فرماتے ہیں کلا بل هو اللہ العزیز الحکیم. ہرگز نہیں, صرف اللہ ہے, عزت والا, حکمت والا ہے, وہی حق معبود ہے, باقی سارے معبود باطل ہیں. تیسرا معنی عزت کا, عزیز کا تیسرا معنی جو ہے قہر اور جبر کی عزت. العزیز یعنی قہار اور جبار, اور یہ قہر اور غلبہ جو ہے یہ سارے کی ساری مخلوقات پر ہے. جب مخلوق ہے تو مقہور ہے, یاد رکھ, جب مخلوق ہے تو مقہور ہے, جب مخلوق ہے تو محتاج ہے, جب مخلوق ہے تو کمزور ہے, فقیر ہے, حقیر ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے, اور اللہ تعالیٰ قہار ہے, جبار ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی چیز چاہتا ہے فَإِنَّمَا يَقُولُ كُن فَيَكُون. اس کن فَيَكُون کو کوئی مائی کا لال روک نہیں سکتا, نہ تبدیل کر سکتا ہے. کوئی بھی طاقت پوری کائنات میں, یاد رکھیں, چاہے وہ فرشتہ ہو, چاہے وہ نبی ہو یا اللہ کا ولی ہو, جب اللہ تعالیٰ کوئی چیز چاہتا ہے تو پھر وہ ہو کے رہا, وہ ضرور ہوتا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی کوشش کی کہ اس کا والد مومن ہو جائے، بڑی کوشش کی، زبان سے کہا، عرض کی، ایسے الفاظ ہیں واللہ دل ہل جاتے ہیں، لیکن اس کافر کا دل اتنی پتھر تھا، اتنی سخت تھا، تو اس میں ایک ذرہ برابر بھی نرمی نہیں آئی. اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کی والد کے لیے ہدایت نہیں لکھی تو اسے ہدایت مل نہ سکی. نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے بیٹے کے لیے اللہ تعالی ہدایت نہیں لکھی، اسے ہدایت مل نہ سکی. نہ تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے باپ کو مومن بنا سکا، اور نہ نوح علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بیٹے کو مومن بنا سکا، اور نہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چاچا کو مومن بنا سکا. تو پھر کن فیکون کہاں پہ ہے جس کا لوگ دعویٰ کرتے ہیں فلان بزرگ کے پاس، فلان ولی کے پاس، ہر ایرے غیرے کے پاس کن فیکون ہے. اگر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیارے چاچا کو مومن نہیں بنا سکتے تو پھر کن فیکون کس کے پاس ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مشرکوں پر بد دعا بھی کی، جنگ احد کے موقع پر بد دعا کی، پورا ایک مہینہ مسلسل فجر کی نماز میں قنوت کرتے ہوئے. اللہ تعالیٰ کی حکمت دیکھیں، جو اس جنگ میں مشرک شریک تھے جنگ احد میں، جو سردار تھے جن کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچی، سیدنا حمزہ کو شہید کیا گیا، بے دردی سے ان کا مسلح کیا گیا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر رہے ہیں. جگہ تو دیکھیں، مدینہ شہر ہے، مسجد نبوی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین بد دعا کر رہے ہیں، سادات الاولیاء آمین کہہ رہے ہیں فجر کی نماز میں، اللہ تعالیٰ نے دعا نہیں سنی، ان کو ہلاک نہیں کیا، بلکہ سارے کے سارے مومن ہوئے کہ نہیں. یہ کن فیکون کہا ہے؟ العزیز الجبار المتکبر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. العزیز قہار ہے، العزیز کا معنی قہر اور جبر والا، قہر اور جبر کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. اس پوری کائنات میں جب کوئی پتا اپنی ٹہنی سے ٹوٹتا ہے تو اللہ کے حکم سے ٹوٹتا ہے. کہاں پہ اس نے گرنا ہے؟ اللہ کے حکم سے گرتا ہے. پتا کبھی اپنی مرضی سے نہیں گرتا کسی جگہ پہ، یاد رکھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قہار ہے، جبار ہے. اور اللہ تعالیٰ کی اس عزت کے سامنے، اس عزیز کی عزت کے سامنے جو قہار و جبار ہے، ساری کی ساری کائنات سر جھکا کر کھڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہے نہ تو کوئی اسے تبدیل کر سکتا ہے اور نہ کوئی اعتراض کر سکتا ہے. نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف اتنی عرض کی تھی اللہ کے پیارے نبی نے، اے اللہ میرا بیٹا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے. دیکھا، الفاظ دیکھیں، تیرا وعدہ سچا ہے لیکن یہ میرا بیٹا ہے، میرے گھر میں سے ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا ہے؟ یہ تیرا بیٹا ہی نہیں ہے. مومن کا بیٹا کافر کیسے ہو سکتا ہے؟ لیس من اہلک، تیرے گھر والوں میں سے بھی نہیں ہے. کافر مومن کا کوئی رشتہ ہو نہیں سکتا، اگرچہ خون ایک کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اور کفر نے دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے. ان اعوذک ان تکون من الجاہلین، الفاظ دیکھیں ذرا، میں تو آگاہ کر رہا ہوں کہیں جاہلین میں سے نہ ہونا. اللہ کے پیارے نبی عرض کرے اپنے بیٹے کے لیے، اللہ تعالیٰ اتنی سخت الفاظ سے جواب دیتے ہیں، ان اعوذک ان تکون من الجاہلین. اور آج بعض مسلمان غیر اللہ کو پکارتے ہیں، کسی کے لیے علی مشکل کشا ہے، کسی کے لیے غوث حاجت روا ہے، کسی کے لیے عزیز جبار متکبر، یہی مخلوقات ہیں. کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن؟ کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ ان اعوذک ان تکون من الجاہلین، یہ کیا جواب دیں گے؟ فوراً نوح علیہ السلام نے توبہ استغفار کیا اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے علم نہیں تھا کہ کفر کی وجہ سے خون کا رشتہ بھی ٹوٹ جاتا ہے. اور آج ہم مسلمان، ہمارے اوپر وہ کون سی تکلیف یا مصیبت ہے جو آج دنیا میں موجود ہے جو ہمارے سر پہ نہ ہو؟ وجہ کیا ہے؟ ہم نے العزیز کے دامن کو نہیں پکڑا ہوا. آئے بتاؤں گا اس کی تفصیل انشاءاللہ میں، لیکن یہ عزیز کا معنی ہے. جبار کا معنی العزیز الجبار، الجبار جبار کا ترجمہ ہے جبر کرنے والا. عزیز کا ترجمہ عزت والا، جبار کا معنی ہے جبر کرنے والا. اب جبر کے تین معنی ہیں، ہمارے ذہن میں جبار کا ایک ہی معنی ہے بس، کہ قہار ہے، طاقتور ہے، غلبے والا ہے، عزت والا، یہ معنی ہے نا، صرف ایک معنی ہے. تین معنی ہیں جبار کے. پہلا معنی ابھی میں نے بیان کیا ہے، قہار کے معنی میں ہے، قہر کرنے والا، غلبے والا، جس کے سامنے پوری کائنات سر جھکا کے کھڑی ہے. دوسرا معنی ہے، اور یہ جبار کا سب سے پیارا اور سب سے عظیم معنی ہے، جس سے اکثر لوگ غافل ہیں. جبار کا معنی ہے جبر کرنے والا، یعنی جوڑنے والا اور ملانے والا، جوڑنے والا ہے، جبر الکثیر، ٹوٹے ہوئے کو جوڑنے والا، بچھڑوں کو ملانے والا، الجبار. اور اس جبار کے معنی میں اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کی رأفت، اللہ تعالیٰ کی مودت شامل ہے. اللہ تعالیٰ ٹوٹے ہوئے کو جوڑتا ہے، فقیر کو غنی کر دیتا ہے، مشکل میں پڑے ہونے والے شخص کے لیے آسانی پیدا کر دیتا ہے، مریض کو شفا دیتا ہے، مصیبت زدہ کی مصیبت کو دور کرتا ہے. اور جب مصیبت دور کرتا ہے تو اس مصیبت پر صبر کرنے پر اجر ثواب بھی عطا فرماتا ہے. اپنے پیاروں کے دلوں کو آپس میں جوڑ دیتا ہے اور ان میں اپنی محبت بھر دیتا ہے. مومنوں کو توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے راستے اختیار کریں. ایک دعا ہے، بڑی پیاری دعا، جو ہم عام طور پہ نماز میں پڑھتے ہیں دونوں سجدوں کے بیچ میں. کیا دعا پڑھتے ہیں ہم؟ کس کو آتی ہے؟ اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني. واجبرني کیا ہے؟ کبھی سوچا ہے واجبرني لفظ ہے کہ نہیں؟ واجبرني، اے جبار، اے جوڑنے والے، میں ٹوٹا ہوا ہوں، مجھے جوڑ دے، میں تیرا محتاج ہوں، میری حاجت روائی فرما. کتنی پیارے الفاظ، ذرا غور کریں، اللہم اغفر لی، میری مغفرت فرما، وارحمنی، مجھ پر رحم فرما، واجبرنی، میں ٹوٹا ہوں، مجھے جوڑ دے، وارفعنی، میرا درجہ بلند فرما، واہدنی، مجھے ہدایت عطا فرما، وعافنی، مجھے عافیت عطا فرما، وارزقنی، مجھے رزق عطا فرما. کتنی پیاری دعا ہے. اور بعض لوگ اس پیاری دعا سے محروم ہیں، کہتے ہیں دو سجدوں کے بیچ میں کوئی دعا نہ مانگو، سجدہ کیا، اٹھ کے بیٹھے، اللہ اکبر کا، پھر سجدہ کر دیا. اور بعض نے تھوڑی سی رعایت فرمائی ہو، کہا یہ صرف کہا کرو رب اغفر لی. کتنی عظیم اور پیاری حدیث ہے یہ، کہ اس میں باقی کیا رہا آپ کے لیے؟ کون سی دعا باقی ہے جو اس حدیث میں ان چند الفاظوں میں نہیں ہے؟ آپ کو کیا چاہیے؟ رزق کی بات ہے، دعا کر لی آپ نے، اور نماز جیسے عظیم عبادت میں، بیمار ہو عافیت کی دعا کی ہے، گمراہ ہو ہدایت کی دعوت کی ہے، ٹوٹے ہوئے بکھرے ہوئے ہو اجبرنے کی جوڑنے کی دعا کی ہے، کمزور ہو ضعیف ہو اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کی ہے، نافرمان ہو گنہگار ہو اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کی ہے، تو باقی رہا کیا ہے؟ تو اس پیاری دعا کو سیکھ لیں. حسن مسلم میں یہ دعا موجود ہے، انشاءاللہ ہمارے عامر بھائی اس کو بھی انشاءاللہ شامل کریں گے دعاؤں میں، آپ پڑھیں گے. اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني وعافني واهدني وعافني وارزقني. اسے ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اور صحیح حدیث ہے، سند میں صحیح حدیث ہے. تیسرا معنی جبار کا جو ہے، جبار کا معنی ہے بلند و بالا، اور بلندی عطا فرمانے والا، جو خود بلند و بالا ہو اور اپنے پیاروں کو بھی بلندی عطا فرماتا ہے. اور یہ جو بلندی ہے، علو ہے، وہی تین قسمیں جو پہلے بیان کر چکا ہوں میں. اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بلند ہے، اللہ تعالیٰ اپنے قدر و احترام کے اعتبار سے بلند ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے قہر اور غلبے کے اعتبار سے بھی بلند ہیں. اہل بدعت نے دو کو تو مانا ہے اور ایک کا انکار کیا. اہل بدعت نے اس کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قدر اور احترام کے اعتبار سے بلند ہے، بلندیوں پر ہے، کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کسی کی قدر نہیں اور کسی کا احترام بھی نہیں ہے. اور اس کا بھی اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غلبے سے، اپنے قہر سے سب پر بلند ہے اور غالب ہے، لیکن انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی بلند ہے، علو الذات. اس لیے بعض لوگوں کے یہ عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، وحدت الوجود کے عقیدہ کی یہی بنیادی وجہ کہ اللہ تعالیٰ کے علو کا انکار کیا، کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے بلندیوں پر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الرحمن علی العرش استوى، اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، کما یلیق بجلالہ سبحانہ وتعالی. تو تیسرا معنی ہے جبار کا العلی، یعنی بلند و بالا. اللہ تعالیٰ کا تیسرا نام ہے المتکبر، بڑھائی والا. اللہ تعالیٰ خود بڑائے کبیر ہے، اور متکبر بڑھائی والا بھی ہے. اور جیسے میں نے ابھی بیان کیا ہے کہ صرف ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس نام کو بیان فرمائے، اسی سورۃ الحشر میں العزیز الجبار المتکبر کے ساتھ، العزیز الجبار کے ساتھ المتکبر کا نام بیان فرمایا ہے. اور اس صفت کا معنی ہے وہ ذات جس کے سامنے ہر چیز حقیر نظر آتی ہے. المتکبر وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز حقیر اور فقیر نظر آتی ہے، ہر چیز ذرے سے لے کے مجرے تک. مجرہ جانتے ہیں؟ الذرہ والمجرہ، ذرہ کہتے ہیں ایٹم کو، ایٹم جانتے ہیں سائنس پڑھنے والے. جتنی موجودات ہیں یہ سب موجودات جو ہے ان کی بنیاد ایک ذرہ ہوتا ہے، پھر یہ ذرہ آپس میں ملتے ہیں خاص طریقے سے، پھر جمادات ہیں، حیوان ہے، انسان ہے، یہ جمعیات ہیں، اللہ تعالیٰ اس ذرات سے یہ پیدا کرتا ہے. تو سب سے چھوٹی چیز جہاں تک سائنس پہنچی ہے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى، سب سے چھوٹی ذرہ ہے. تو ذرہ صرف مجرہ کہتے ہیں گیلیکسی کو، جس میں سے یہ سولر سسٹم جو ہے، مجموعہ شمسیہ جو ہے، ایک چھوٹا سا حصہ ہے. سائنس کہتی ہے کہ یہ سورج جو ہے، ایسے کئی لاکھ سورج ہیں، پتہ نہیں یہ اس کا ایک سورج جو ہمیں نظر آتا ہے، اتنی بڑا سورج، بڑا عظمت والا، جو یہ جو ہمیں آج ستائے ہوا ہے، آج کتنی شدید گرمی ہوتی ہے آج کل، اور آج کل بڑے کام چل رہے ہیں اپنے جو اے سی ٹیکنیشین ہیں، دکانیں بھری ہوئی ہیں، آپ کو باری نہیں ملتی آپ کے اے سی اگر خراب ہو جائے تو، اتنی شدید گرمی ہے، یعنی بعض شہروں 50 تک گرمی پہنچ گئی ہے. برحال یہ ایک سورج ہے اور اس نے اتنا کچھ کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کے اتنی کئی لاکھ سورج ہیں، ذرے سے لے کے اس مجرے تک سارے کے سارے حقیر اور فقیر ہیں متکبر کے سامنے. اسے کہتے ہیں متکبر، بڑھائی والا. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وهو العزیز الحکیم. جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین پر ہے یا زمین میں ہے یا ان کے جو بیچ میں، ساری کی ساری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہے، کیونکہ وہ متکبر ہے، وہ عزیز ہے، وہ حکیم ہے، بڑائی والا ہے. اور تسبیح کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے. پوری کائنات گواہی دیتی ہے، زمین کے اندر موجود کیڑا بھی اور آسمان کے اوپر بیٹھا فرشتہ بھی، سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتے ہیں. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اگر ناشکری کی ہے تو اس انسان نے کی ہے، اشرف المخلوقات نے. انسان نے نافرمانی کی ہے اور نافرمانی کی انتہا شرک ارتکاب کیا ہے. اسی انسان نے انکار کیا ہے کہ کوئی رب نہیں ہے. پوری کائنات نے مل کے کہا سبح للہ، انسان نے شرک کیا، پوری کائنات نے کہا سبح للہ. اللہ تعالیٰ کفر سے پاک ہے، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے. پورے اس انسان نے نافرمانی کی ہے، ظلم کیا ہے، پورے کائنات نے مل کے کہا سبح للہ. اے انسان، تیری حیثیت ہی کیا ہے؟ اگر انسان، آج کل تو سفر بڑا آسان ہے الحمدللہ، پچھلے زمانے میں سفر کرتے تھے اونٹوں پر اور صحرا کے اندر سے گزر کے جانا پڑتا تھا. اونٹ کی سواری ہے، صحرا ہے، پانی کی قلت ہے، آپ کا جو توشہ کتنا ہوگا، کتنے دن چلے گا، تو بڑا اہتمام کرتے تھے. ایک ایک بوند پانی کا قیمتی ہوتا تھا. آج ہم سفر کرتے ہیں جہاز پہ، پانی تو کیا جوس بھی مل جاتے ہیں، کولڈ ڈرنکس بھی مل جاتے ہیں، بڑے آرام سے کھاتے پیتے ہیں. دیکھیں اللہ کی نعمتیں دیکھیں. اس صحرا پہ سفر کرتے ہوئے مسافر دیتا ہے اپنے ارد گرد سے، دائیں بائیں دیکھتے ہیں، تو ہر طرف سے موت ہی نظر آتی ہے، میدان ہی میدان ہے، خالی پڑا ہے سب کچھ. وہ مسافر سوچتے تھے اگر کوئی مصیبت پڑ جائے یہاں پر تو پھر موت ہی ہوتا ہے، تو پھر موت ہی لازمی ہے، کوئی چارہ ہی نہیں ہے. اس لیے حدیث میں کیا آیا ہے، بڑے پیارے الفاظ ہے مسلم کی روایت میں، توبہ والی حدیث سے وہ یاد ہے، توبہ والی، کہ جب کوئی شخص اللہ سے توبہ کرتا ہے، رجوع کرتا ہے، تو اللہ تعالی نے مثال بیان، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان فرمائی ہے، ایسے شخص اللہ تعالی کی اتنی خوشی ہوتی ہے کہ جیسے کہ کسی شخص کو زندگی دوبارہ مل جائے. اور مثال کون سی تھی؟ بارک اللہ فیک. وہ مسافر جو صحرا میں سفر کر رہا ہے، وہ اونٹ سے نیچے اترا ہے آرام کے لیے، اس کا زاد، اس کا توشہ، اس کا پانی، سب کچھ اونٹ پہ بدھا ہوا ہے. جب اس کی آنکھ کھلی، درخت کے نیچے وہ لیٹا آرام کے، آنکھ کھلی تو اونٹ غائب. اونٹ غائب کو معنی جانتے ہیں، اس کی زندگی ختم، دنیا ختم ہوگی اس کی نا، زندگی ساری اس کی اسی کھانے پینے سے تھی، وہ بھی اونٹ پر تھی، اب اونٹ غائب ہو گیا. اس نے آنکھ کھلی، دیکھا کچھ بھی نہیں ہے، بڑا ڈھونڈا کہاں جائے گا، صحرا کتنی لمبی بڑی صحرا ہے، آ کے مایوس ہو کے بیٹھ گیا، انتظار کر رہا ہے کس کا، اونٹ کا نہیں، موت کا انتظار کر رہا ہے. اونٹ نے کہاں واپس آنا ہے،
اور تو گیا جی. دیکھ حدیث کے الفاظ دیکھیں, وہ موت کا انتظار کر رہا ہے بس, اب ہلاکت ہو گئی. اب ایسے مرنے والا شخص اچانک دیکھتا ہے اونٹ سامنے کھڑا ہوا ہے, خوشی سے دماغ کچھ سوچ رہا ہے, زبان کچھ کہہ رہی ہے, خوشی کی انتہا ہے. اے اللہ تو میرا بندہ, میں تیرا رب ہوں. خوشی کی انتہا, زندگی مل گئی نا. جتنا اس شخص کو خوشی ہوئی, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے جب میرا بندہ نافرمانی کے بعد واپس لوٹتا ہے اور توبہ کرتا ہے. انسان کتنی حقیر ہے پتہ چلتا ہے جب صحرا میں سفر کرتا تھا, پتہ چلتا ہے. آج ہم آسمان پہ سفر کرتے ہیں, آپ ذرا دیکھیں ارد گرد کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ آسمان ہی آسمان نظر آتا ہے. تھوڑا سا جھٹکا ملتا ہے نا جہاز میں تو دل اس سے زیادہ دھڑکتا ہے, پتہ نہیں کچھ ہو جائے گا. کیا کہتے ہیں منہ سے کیا نکلتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. کیوں بھائی؟ کتنی مسکین ہے یہ, فقیر اور حقیر ہے انسان. یہ اس نے ایجاد تو کر لیا جہاز کو, سفر بھی کر رہا ہے, آرام سے بھی بیٹھا ہے, لیکن تھوڑا سا جھٹکا ملتا ہے تو منہ سے اللہ کا ذکر ضرور نکلتا ہے, لا الہ الا اللہ. انسان کب کہتا ہے لا الہ الا اللہ؟ جب موت سامنے آتی ہے. تو بیٹھا تو آسان سفر پہ ہے, لیکن موت کا خدشہ ساتھ ہے. اس کو پتہ کرے یہ جہاز گرتا ہے تو پھر بچنے کا کوئی چانس ہے؟ 1% ہے, کوئی چانس نہیں ہے. اس فضا میں ذرا, اس سفر میں ذرا سوچا کرے, دیکھا کرے آپ کی حیثیت کیا ہے. جہاں تک نظر جاتی ہے آسمان ہی آسمان ہے, اور یہ آسمان اللہ تعالی کی تسبیح کرتا ہے. مخلوق ہے اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے. المتکبر وہ ہے, وہ ذات ہے جس کے سامنے ہر چیز حقیر اور فقیر نظر آتی ہے. اور تکبر جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی کا حق ہے. المتکبر, تو مخلوق کا کیا مقام ہے؟ مخلوق کا صرف ایک ہی مقام ہے بس, اپنے رب کے سامنے العبودیہ, بندگی, الاستسلام, اپنے آپ کو اس عظیم متکبر رب کے حوالے کر دینا, اور کوئی راستہ ہی نہیں ہے. یہ کبھی نہ کہنا, یہ کبھی نہ سوچنا کہ میں ہوں, ہمیشہ یہ کہو کہ میرا رب ہے. میں ہوں کا معنی ہے کہ تمہارے اندر تھوڑا سا تکبر موجود ہے, اور اللہ کو تکبر کبھی پسند نہیں ہے. جس نے یہ کہا میں ہوں, اللہ تعالیٰ نے اسے اس دنیا میں توڑا ہے آخرت سے پہلے. دیکھ لیں پوری تاریخ, دیکھ لیں. نمرود نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں, ایک مچھر اللہ تعالیٰ فوج جانتے ہیں, وما یعلم جنود ربک الا ہو, اس مچھر کو بھیجا ذرا جا کے اسے کہہ دو ذرا مجھے زندگی, اپنی زندگی بچا کے دکھاؤ. اس بڑے نمرود کو ایک مچھر نے مارا, جس نے کہا میں زندگی اور موت دیتا ہوں. تکبر دل میں تھوڑا سا ہی ایسے جاگا, زبان سے کہہ دیا انا احی و امید, ہلاک ہوا. فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی, اللہ تعالیٰ نے پانی سے اسے غرق کر دیا. یہ پانی بھی اللہ تعالیٰ کی فوج ہے. قارون نے کہا اوتیتو علی علم عندی, یہ مال ادھر جو میں نے کمائی ہے, میری کمائی ہے, یہ میری اچھی سوچ ہے, میری حکمت ہے, میری تجارت ہے, میں نے سب کچھ کمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے زمین کو حکم دیا فخسفنا به وبداره الارض, صرف وہ نہیں, وہ اور اس کا گھر اور اس کا خزانہ. اللہ زمین کو حکم دیا کہ اسے نگل جا, زمین نے منہ کھولا اور نگل گیا. آج تک نہیں پتا کہ قارون کہاں ہے, اس کا گھر کہاں, اس کا خزانہ کہاں ہے, زمین کی کس تہ میں ہے. آپ جانتے ہیں کہ یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں کہ قارون کا خزانہ تھا, اور کہاں پہ تھا؟ مصر میں تھا. مصر کہاں پہ ہے؟ چاند پہ ہے, اسی زمین کے اوپر ہے. اور قارون کا خزانہ کتنا تھا؟ صرف چابیاں انسانی اٹھایا کرتے تھے, اونٹ اٹھایا کرتے تھے. یہ خزانے کی چابیاں, پتہ نہیں خزانہ کتنا تھا. دنیا کے بڑے لوگوں نے بڑی طاقت لگائی ہے یہ خزانہ کہیں سے مل جائے. ارے وہ خزانہ جس کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتی تھی, بڑی کھدائی کی ہے, بڑی ٹیکنالوجی استعمال کی ہے کہ کہیں سے کوئی ہنٹ ہمیں مل جائے, کہیں سے کوئی سراغ مل جائے کہیں سے. فخسفنا به وبداره الارض, زمین کے کس تہ میں ہے, کہاں تک وہ پہنچا ہے. آپ جانتے ہیں زمین کا جو اوپر حصہ کرسٹ جو ہے, کرسٹ اوپر والا حصہ جو ہے, اس کی گہرائی تک کوئی پہنچ نہیں سکا کوئی زندہ انسان. اور اس کے اندر مینٹل ہے, پھر اس کا نیوکلیس ہے, اندر آگ ہی آگ ہے ساری. جتنی بھی کھدائی انسان کرتا ہے, جہاں تک سائنس پہنچی ہے, اسپیشل آکسیجن اور اسپیشل ماسک لے کے, اسپیشل پریشر سوٹ لے کے, اس کرسٹ کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے. اللہ نے کہاں پہ دفن کیا ہے اسے؟ وما يعلم الجنود ربك الا هو. تو کبھی غلطی سے میں نہ کہہ بیٹھنا یہ میری کمائی ہے, یہ میری عقل ہے, یہ میری سوچ ہے, یہ میری سمجھ ہے, یہ میری اولاد ہے, یہ میری بیوی ہے, یہ میرا کام ہے. نہیں نہیں, یوں کہوں میرے رب کا فضل و کرم ہے, یہ میرے رب کی عطا ہے, اللہ تعالی کی توفیق ہے. اپنے آپ کو اپنے رب کے حوالے کرنا جانو, العزیز الجبار المتکبر کو جانو کون ہے. جب آپ کو سمجھ آتی ہے تو اللہ قسم یہ سر جھک جاتا ہے. اپنے دل کی تربیت کرو کہ جتنی بھی نعمتیں ہیں آج, وہ ساری کی ساری محض اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے, میں اس لائق تھا ہی نہیں. اب دل کو سمجھاؤ ذرا. آپ جانتے ہیں آپ جہاں پر بیٹھے ہیں آپ کے اوپر کتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے برسائی ہیں, واللہ گن نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ کے گھر کا دیدار ہی کافی ہے نعمت. جب دل کرتے ہیں عمرے کے لیے چلے جاتے ہیں, لوگ ترستے ہیں دیکھنے کو. یہاں پر آپ رہتے ہیں, آپ کا گھر ہے, آپ کی جاب ہے. اللہ تعالیٰ صرف گھر کا دیدار نہیں کروایا بلکہ تمہارا رزق بھی یہیں پہ اسی زمین پر لکھا ہے. کتنی بڑی سعادت و نعمت ہے. لاکھوں کروڑوں لوگ اس تمنا کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہیں کہ کاش ایک دفعہ ہم دیدار کر لیتے اللہ کے گھر کا, لیکن یہ تمنا پوری نہیں ہوئی. اس نعمت سے محروم ہو کر مر گئے ہیں. اور آج اللہ تعالی نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے, اتنی بڑی نعمتیں ہیں. وہ میرے بھائی یاد رکھ, اس سے بڑی نعمت جو ہے وہ ہے توحید اور اتباع سنت کی نعمت. کیونکہ دیدار کرنے کے لیے تو بہت سارے بدعقیدہ لوگ بھی آ رہے ہیں نا, وہ بھی دیدار کر کے جا رہے ہیں. اسے بدعقیدگی کے ساتھ آئے, عمرہ کیا, طواف کیا, سعی کی, بال منوائے, دعا کی اللہ تعالیٰ سے, اور اس بدعقیدگی کے پاس واپس چلے گئے. یہاں پر اللہ گھر کا طواف کیا, واپس جا کے قبر کا طواف کیا. یہاں پر سعی کی, وہاں پر سعی کے بھی سسٹم شروع کر دیے ہیں بعض مزارات میں. یہاں پر سر کے بال منڈ, وہاں پر بھی سر کے بال منڈواتے ہیں. یہاں پر سفید احرام پہن کے آتے ہیں، وہاں پر سبز کپڑے پہن کے جاتے ہیں، یہاں پر بھی قربانی کر کے گئے حج پہ، وہاں پر بھی قربانیاں کرتے ہیں، یہاں پر بھی صدقات و خیرات دے کے جاتے ہیں، وہاں پر بھی لنگر چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت جو ہے توحید اور سنت ہے. تو اس نعمت سے کبھی محروم نہ ہونا، یاد رکھیں. واللہ جتنی نعمتیں زیادہ ہیں اتنی ہی زیادہ سخت سوال ہوں گے، بتا دوں میں آپ. جس کے پاس 10 ریال ہیں اس کا حساب اس سے زیادہ ہوگا جس کے پاس 5 ریال ہیں. 10 والے کے پاس زیادہ ہے نا، تو 5 کے پاس کم ہے تو اس کا حساب زیادہ ہو جائے. جسے اللہ تعالی نے یہاں پر توفیق دی ہے کہ اس ملک میں آیا ہے وہ، اور یہاں پر وہ رہتا بھی ہے، کھاتا بھی ہے، پیتا بھی ہے، ہر مستی کرتا ہے یہاں پہ، آسان زندگی ہے یہاں پہ، یاد رکھیں. آسان زندگی اگر آپ نے دیکھنی ہے تو اس ملک میں آپ کو ملے گی، امن و امان کی زندگی. یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. ہمیں اپنے ملکوں میں بھی بد امنی محسوس ہوتی ہے، سچ بات میں کہتا ہوں، لیکن یہاں پر اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اس توحید اور سنت کی برکت سے یہاں پر امن و امان قائم ہے. اور علم اور تعلیم کا سلسلہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے آسان کیا ہوا ہے. اپنے وقت ضائع نہ کرنا، کم سے کم اس ملک سے جب ریال ڈالر اور کما کے جائیں، اپنی پراپرٹی بنائیں اپنے ملکوں میں. لیکن یاد رکھیں، یہ نہ ہو کہ صرف اس ملک سے ریال اور درہم اور یہاں کی چیزیں لے کے جائیں اور آپ توحید اور سنت کے علم سے محروم ہو کے جائیں. واللہ یہ ایک گولڈن چانس ہے، اللہ تعالیٰ کا امتحان ہے. آپ کو اندازہ نہیں کہ باہر ملک واللہ لوگ ترستے ہیں کہ وہ علم کے حلقے میں آ کے بیٹھے اور علم حاصل کریں، ترستے ہیں واللہ. بعض لوگوں کے فون آئے، ایک شخص کہتا ہے میں اپنی پراپرٹی بیچ کے یہاں پر علم حاصل کرنے کے لیے آنا چاہتا ہوں. واللہ میرے بھائی، اور ہم یہاں پہ مفت علم حاصل کرتے ہیں، سوائے وقت کے ہمارا جاتا ہے کچھ، اور یہ وقت جو ہمارا جاتا ہے اللہ قسم ضائع نہیں ہوتا. جب اس نیت سے گھر سے نکلتے ہیں میں طالب علم کے لیے جاؤں تو فرشتے اپنا پر بچھا دیتے ہیں. جب بیٹھتے ہیں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، اور اس سے بڑھ کر کیا اللہ کا ذکر ہوگا. العزیز الجبار المتکبر، اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی کی شرح، توحید کا درس، اتباع سنت کا درس، تو فرشتے گھیر لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما، اے اللہ تعالیٰ ان پر رحم فرما. کب تک؟ جب تک کہ یہاں سے اٹھ کے چلے نہیں جاتے. اور خاص فرشتے اللہ نے مقرر کیے ہیں جن کا صرف ایک ہی مشن ہے زندگی میں، جہاں پر اللہ کے ذکر کا حلقہ ہوتا ہے نا، وہ اس کو ڈھونڈتے رہتے ہیں، اور جہاں پر دیکھتے کہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہاں پر آ کے بیٹھ جاتے ہیں، گھیر لیتے اس جگہ کو. اور ان بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہتے ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور حاضرین سامعین کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے. تو یاد رکھیں، ذلت اور انکساری اور تکبر اور ہر دروی دو مختلف راستے ہیں. ذلت اور انکساری کا راستہ جو ہے یہ انبیاء اور اولیاء اور عظماء کا راستہ ہے. جس نے اس راستے کو اختیار کیا وہ ضرور کامیاب ہوا. اور تکبر اور ہٹ دھرمی کا راستہ بھی موجود ہے. یہ راستہ ہے ابلیس کا اور فرعون کا، ابو جہل کا، حامان کا، قارون کا. جس نے اس راستے کو اختیار کیا ہے وہ ہلاک ضرور ہوا. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں راستے دکھا دیے ہیں، آپ نے کس راستے پہ چلنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی راستہ آسان کر دے گا جو راستہ آپ اختیار کرتے ہیں. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے اسی راستے کو آسان کر دے جس راستے پر انبیاء علیہ السلام تھے، اللہ تعالیٰ کے اولیاؤں کے سردار صحابہ کرام اجمعین تھے. آخر میں ایک عجیب حقیقت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا دوست ہے, انہیں تاریخوں سے نکال کر نور عطا فرماتا ہے. لیکن عجب بات ہے کہ جیسے دوست ہوتا ہے ویسے دوستی ہوتی ہے. دوست کا اثر دوست پر گہرا ہوتا ہے. کہا جاتا ہے الصاحب صاحب, آپ اگر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ آپ کون ہیں, میں آپ سے یہ مطالبہ کروں گا کہ آپ کے دوست کون ہیں, پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کون ہیں. انسان کی پہچان اس کے دوست ہوتے ہیں. جیسے دوست ہوتے ہیں ویسے ہی انسان ہو. دوست کمزور ہیں تو انسان بھی کمزور ہے. دوست جھوٹے ہیں, یہ شخص بھی جھوٹا ہے. ہماری پہچان کیسے ہوتی ہے؟ ہمارے دوستوں سے ہوتی ہے نا. یہ سچ ہے کہ نہیں؟ لیکن عجب بات دیکھیں, اللہ تعالی دوست ہے, ولی ہے مومنوں کا, اور اللہ تعالی عزیز ہے, جبار ہے, متکبر ہے. اللہ تعالی کے دوست آج ذلیل ہیں, خوار ہیں, مسکین ہیں, فقیر ہیں, ٹوٹے ہوئے, بکھرے ہوئے ہیں. زمین سے چمٹے ہوئے ہیں, بزدل ہو چکے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. آج ہم تاریکیوں میں کیوں بھٹک رہے ہیں؟ وہ نور کہاں ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہے؟ آج ہم اس نور سے دور کیوں ہیں؟ خلل کہاں پہ ہے؟ اسی آیت کریمہ میں ہے, اللہ ولی الذین آمنوا. جب تک ایمان موجود ہے اور مضبوط ہے, اللہ تعالیٰ کی دوستی بھی موجود ہے. تو عزیز کی عزت اور غلبہ اور جبار کا جبر اور قہر اور جوڑنا اور متکبر کی بڑھائی اس مسلمان کو تب ملے گی جب یہ اپنا ایمان مضبوط کرے گا. اور ایمان تب مضبوط کرے گا جب اپنے ایمان کا محاسبہ کرے گا کہ میرے اندر, میرے دل میں ایمان کتنی باقی ہے. میں یہ دعوت کرتا ہوں کہ میں مومن ہوں, لیکن کتنا ایمان ہے میرے دل کے اندر؟ میں اپنے فرما برداریاں دیکھوں اور اپنے نافرمانیاں دیکھوں, تولوں. آج کے دن میں میں کہاں پر ہوں؟ کہ آج کی رات جب میں سو رہا ہوں, میرے رب آج مجھ پر راضی ہے کہ ناراض ہے؟ اگر آپ کا یہ محاسبہ روزانہ نیگیٹو میں جاتا ہے تو پھر تو اللہ ہی کوئی خیر نہیں ہے. اور اگر پازیٹو میں جاتا ہے تب تو خیر کا امکان ہے. اپنے دل کا محاسبہ کریں ہم سب, اپنے دل کو مضبوط کریں, اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کیسے مضبوط ہوگا؟ ایمان دو چیزوں سے مضبوط ہوتا ہے. نمبر ایک العلم النافع, نمبر دو العمل الصالح. علم النافع میں سب سے بنیادی علم ہے اللہ تعالی کی معرفت. اللہ تعالی کی معرفت سے توحید کا علم آپ سیکھتے ہیں. ہمارے وجود کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ کو معلوم ہوتا ہے. میری حیثیت کیا ہے, میرے رب کی کیا قدر و قیمت ہے, کیا حیثیت ہے, یہ معلوم ہوتا ہے. علم نافع وہ علم نہیں جیسا کہ بعض لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ علم فیض کے طریقے سے ایک دل سے دوسرے دل میں منتقل ہو جاتا ہے. علم نافع وہ علم ہے جس متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم. علم صرف ایک ہی طریقے سے حاصل ہو سکتا ہے, ایک ہی طریقے سے ممکن ہے, اور وہ ہے تعلیم سے, علم حاصل کرنے سے. علم نافع وہ علم ہوتا ہے جو آپ کی زندگی, آپ کا جینا, آپ کا مرنا, آپ کی آخرت کو سنوار دیتا ہے. نفع بخش علم, علم النافع, اور عمل الصالح, جو اس علم کی بنیاد پر آپ عمل کرتے ہیں وہ عمل صالح ہوتا ہے, جس کی بنیاد اخلاص ہے اور اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ ایمان کو مضبوط کرنے کے آسان راستہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. مفسرین فرماتے ہیں الهدى علم النافع ہے, ودین الحق عمل صالح ہے. یہ ایک راستہ ہے. ليظهره على الدين كله, دین اسلام غالب ہے ہر دین پر. مسلمان مغلوب کیوں ہے؟ کیونکہ ہدایت الہدا و دین الحق سے غافل ہے, دور ہے. تو جب تک ہم ان دو چیزوں کو مضبوطی سے نہیں تھامے رکھیں گے تب تک حالت نہیں بدل سکتی. حالت کو اگر بدلنا ہے, کیا ہماری حالت ٹھیک ہے جیسے ہم ہیں؟ کیا ہم اپنے حال سے راضی ہیں؟ پہلے تو جان لینا انسان. تب تبدیل کب ہوتا ہے؟ جب وہ دیکھتے کہ میری حالت اچھی نہیں ہے. کیا آج ہم اپنے حال سے اور امت کے موجودہ حالات سے راضی ہیں؟ یہ سچ کہے نا, راضی ہیں کہ نہیں؟ کوئی ہاتھ نہیں کھڑا کرتا, راضی نہیں ہے, سب راضی نہیں ہے. کیا امت کا یہ حال جو ہے جس سے ہم راضی نہیں ہیں بدل سکتا ہے کہ نہیں بدل سکتا ہے یا ناممکن ہے؟ ممکن ہے. ممکن کیسے بدلے گا؟ معاشرہ سے بدلے گا. معاشرہ کس سے بنتا ہے؟ فرد سے بنتا ہے نا. یعنی میں تبدیل ہوں گا, آپ تبدیل ہوں گے, آپ تبدیل ہوں گے, معاشرہ تبدیل ہوگا, امت بھی تبدیل ہوگی. کیا میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں؟ بات تو یہ ہے نا, کیا میں تبدیل ہونا چاہتا ہوں؟ کیسے تبدیل ہوں گا میں؟ اس پر انشاءاللہ کبھی بات کروں گا میں. آج دور حاضر کا معروف و مشہور نعرہ ہے, ہم تبدیلی چاہتے ہیں, چینج وی نیڈ. پوری دنیا میں آج یہ نعرہ موجود ہے. یہ تبدیلی کیسے آئے گی, کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تبدیلی کے متعلق ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے, اس پر انشاءاللہ کافی ایک مکمل سا درس دوں گا کبھی انشاءاللہ. آج کے درس میں اتنا کافی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے علم نافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صاحب المنهج کو اپنانے کی اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.